أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی جو ہم یہ کلام سنیں گے، یہ ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی حسین کلام ہے، اور اس میں اللہ کی محبت، عشق اور اللہ کا جس کیسے حاصل ہوتا ہے، اور یہ منازل سلوک طریقت کا رفتہ اللہ کے مقام قرب کا کیسے طے ہوتا ہے، تو وہ اشعار کی صورت میں حضرت نے ڈھالا اس کو بہت ہی خوبصورت اشعار میں، تو انشاءاللہ اس کی تشریح پیش کی جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جذب جس کا امام ہوتا ہے، جذب کہتے ہیں کھینچنے کو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو جذب فرما لیتے ہیں. جذب جس کا امام ہوتا ہے، راہ تیز کام ہوتا ہے.
پرانے آیت، پرانے پاک کی جو ابھی آیت پڑھی ہے، اللہ یجتبی والی، اس میں اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہے اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، جس کو چاہے میں یشاء. مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے گنہگار مسلمان ہو، بس اللہ کا اذن ہو جائے، اللہ کا ارادہ ہو جائے، میں یشاء میں سب آ گئے. کتنے ایسے ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ گزرے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں واقعات، آئندہ بھی ہوں گے، قیامت ہو، قیامت تک ہوتے رہیں گے. اللہ پاک نے جو ہے وہ خالی ان کو ایمان کی دولت نہیں دیتے، بلکہ ان کو ولایت کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتے ہیں. جیسے حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ کا مشہور نام ہے، بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ، تو یہ سکھ تھے پہلے، پھر اللہ مسلمان ہوئے، خالی مسلمان نہیں ہوئے، ایمان لانے کا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کی، پھر بیعت ہو گئے، پھر ان سے خلافت ملی، پھر مجاہدات کرنے لگے، پھر راہ سلوک طے کرنے لگے، اور پھر آج دنیا ان کو حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی. تو صاحب کش بہر بنے تھے. تو یہ میں یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے. ہمارے یہاں تعصب ہوتا ہے انسانوں میں، اللہ کے یہاں کوئی تعصب نہیں، بس اللہ جس کو چاہے جذب فرما لیتا ہے. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. اب اس سے اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ نے تو خود اعلان فرما دیا میں جس کو چاہے جذب کر لیتا ہوں، اللہ مجھے تو جذب کر ہی نہیں رہے، میں گناہگار ہوں، فاسق ہوں، برا ہوں، تو اس سے میرا کیا قصور. تو ایسے لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے، تو آگے اللہ پاک نے کسی کے ساتھ ہی فرمایا، اور جس کو میں جذب نہیں کر رہا، خلاصہ آیت کا، جس کو میں جذب نہیں کر رہا اس کو چاہیے وہ میری راہ میں کوشش کرے، اس کو بھی پھر میں جذب کر لوں. تو اس لیے حضرت پالا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ دو اس میں سالک ہو گئے. سالک سلوک جو اللہ کا رفتہ طے کرتا، سلوک کہتے ہیں اللہ کے رفتے کو، سالک جو رفتہ طے کرتا ہے اللہ کا. تو دو طرح کے اس میں کیٹیگری بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ پاک براہ راست کسی کو جذب کر لیتے ہیں، یعنی کوئی اللہ والا ملا، بس آنن فانن اس کی کیفیت شاندار ہو گئی، اور ایک دم سے اس کو تقوی نصیب ہوا، پھر اس نے چلنا شروع کر دیا، تو یہ کہلاتے ہیں مجذوب. مجذوب کا جو ہم کہتے ہیں مجذوب، تو پہلے جو مجذوب کہلاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، پہلے اللہ جذب کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اعمال اور تقوی کی توفیق ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اب جو جس کی کیفیت اچھی نہیں ہو رہی، جذب نہیں مل رہا، تو نا امید نہ ہو. دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں کوشش میں لگے رہیں، اگر ان کی کیفیت نہیں بن رہی، ان کو لگ نہیں رہا میں جذب ہوں، زبردستی معاملات کر رہے ہیں، تو کوشش میں لگے رہے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے پھر ان کو بھی میں جذب کر لوں گا. تو ایک ہوتا ہے حضرت تعالیٰ نے فرمایا، ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. پہلی قائد جو آتی ہے وہ مجذوب سالک کے اس میں آتی ہے، کہ جس کو پہلے اللہ نے جذب کیا، پہلے بعد میں اپنے رفتے کا مسافر بنایا، اور دوسرا جو ہے سالک مجذوب، پہلے اللہ نے اس کو اپنے رفتے پہ ڈالا، بعد میں جذب کیا، تو محروم کوئی بھی نہیں رہتا، محروم کوئی بھی نہیں رہتا. تو یہ معاملہ ہے. انہیں اشعار میں حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جذب جس کا امام ہوتا ہے، کہ بس جس کو اللہ پاک جب فرما لیتے ہیں پھر اس کا بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے، اور وہ راہ میں تیز گام ہوتا ہے. اگلا شعر کیا، راہ میں تیز گام ہوتا ہے. بس جب جو ہے نا یہ مانگنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا، تیز گام ہو جائے گا. تیز گام کس چیز میں، نماز میں، قرآن میں، ذکر افکار میں، پنکچوئلٹی میں، اور اسی طرح قرآن ذکر افکار میں، اور تقوی میں، نظروں کی حفاظت میں، غیبت سے بچنے میں، جتنے بھی گناہ سب سے خوب بچے گا، تیز گام ہو جائے گا فاسٹ. کیونکہ جذب کر لیا, اور جب آدمی جذب ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ, اس کی بات چیت, اس کی شکل, صورت, سب کچھ حیثیت بدل جاتی ہے, سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. صرف داڑھی نہیں آتی, داڑھی کے ساتھ ساتھ چہرہ نہیں بدلتا, خالی اس کا دل بھی بدل جاتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں, یہ وہی بندہ, یہ تو فلاں فلاں ایسے گناہوں مبتلا تھا, یہ تو پورا ہی چینج ہو گیا. تو یہ جذب کی علامات ہوتی ہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے. بھائی ملے گا کیسے؟ اس کا طریقہ جذب کا, اب اللہ جس کو چاہے تو اس انتظار میں آدمی نہ بیٹھے کہ اللہ جب چاہیں گے تو جذب کریں گے, اور ہماری کوششیں جو ہیں وہ کیا کتنی پائیدار ہوتی ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو, دو رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھو, اور اللہ کے آگے رو کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں جو خزانہ بتایا قرآن پاک میں, میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. اللہ پاک جب تو نے ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو بھی تو نے جذب فرما لیا, اپنا مقرب بنا لیا, اللہ میں جیسا بھی ہوں ایمان والا ہوں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں, مانا فاسق فاجر گناہگار ہوں, ہوں تو تیرے ہی, تو اللہ پاک مجھے کیوں محروم کرتا ہے؟ اللہ پاک میں قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے جذب کر لے. اللہ لیکن تیری شان رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تو جذب فرما لے مجھے تو میرا کام بن جائے گا. تو بار بار یہ اللہ سے جذب کی دعا مانگنی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو جذب فرما لیں گے. اس کی مثال حضرت والا یہ دیا کرتے تھے, بھائی پہلے کیا ہوتا ہے, 17 گریڈ میں کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے, یہ سی ایس ایس آفیسر جو بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پہلے اپلیکیشن دی جاتی ہے نا ایگزامینیشن کی, پھر اس کا ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں سی ایس ایس کے, پھر امتحان میں پاس ہونے کے بعد پھر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کو محکمہ دیا جاتا ہے, آپ کے لیے یہ محکمہ, پھر اس کے بعد پرکوزٹس وغیرہ, دوسری جو الاؤنسز وغیرہ سب دیے جاتے ہیں, گاڑی, فلیٹ, گھر, نوکر چاکر سب بعد میں ملیں گے. تو ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, ساری مراحت کب ملی, ساری چیزیں کب ملی, بعد میں, پہلے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے, درخواست پیش کرنی پڑتی ہے, پھر آگے کا سسٹم پروسیس ہوگا. تو پہلے اللہ کو ہم دکھائیں تو صحیح کہ اللہ میں جذب ہونا چاہتا ہوں, آپ کا بننا چاہتا ہوں, یہاں تو فکر ہی نہیں ہے کسی کو مجبور بننا جذب کر, اللہ پاک ہمیں جذب فرما لیں. یہ تو عمل تو مانگنا تو بعد میں, یہ تو تصور میں, خیالوں میں بھی نہیں ہوتی ہیں باتیں ہمارے, یہی ہوتا ہے بس پیسے آ جائیں, اچھا بڑا گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, بیماری دور ہو جائے, کاروبار نہیں چل رہا کاروبار چل پڑے, شادی نہیں ہو رہی شادیاں ہو جائیں. ارے بھائی منع تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ نے کم منع کیا ہے, لیکن حضرت والا اور بڑے بڑے دنیا کے اولیاء اللہ نے فرمایا اس سے بڑا انتہائی بیوقوف کوئی نہیں ہے جس نے اللہ سے سب کچھ مانگا مگر اللہ سے اللہ کو نہ مانگا. موت کے ساتھ یہ کفن جب قبر کے اندر آدمی اترتا ہے نا تو کچھ نہیں جائے گا ساتھ, نہ پیسہ جائے گا, نہ گھر جائے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا, بیوی بچے کچھ نہیں جائیں گے, سب رو دھو کے, سب نلا دھلا کے, کفن پہنا کے, مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ دنیا کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے. جب جس کے نہیں مانگا اللہ سے, جس کو اللہ ہی نہیں ملا, کیا ملا؟ جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا, یہ ابھی باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی, نزا کا عالم شروع ہوگا نا اس وقت پتہ چلے گی مجذوب لوگوں کی قیمت کیا ہوتی ہے, مجذوب لوگوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. پھر جب اللہ جس کو جذب فرما لیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں, پھر اللہ ایسے مقامات عطا فرماتے ہیں, پھر ان کو اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے پھر کہ اللہ کے بعض پراگندہ بال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک ہے یہ, کہ انہوں نے اللہ کے غور سے قسم اٹھاتے ہیں لیکن اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ جذب کے بعد ملتا ہے. تو بغیر جذب کے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا, مسئلہ سمجھ لیں. اگر کوئی چاہے میں جذب بھی نہیں ہوں, مجذوب بھی نہ بنوں, اللہ مجھے جذب بھی نہ کرے اور میں شاندار طریقے سے متقی پرہیزگار بن جاؤں, پنکچولیٹی آ جائے, استقامت مجھے حاصل ہو جائے, گناہوں سے بھی بچ جاؤں, موبائل سے بھی بچ جاؤں, ایسا ہوتا نہیں ہے. جتنے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, یہ سارے مجذوب ہوتے ہیں. سب کو اللہ نے جذب کیا ہوتا ہے, بعد میں اللہ پاک اعمال کی توفیق دیتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی, سی ایس ایس آفیسر آدمی بنتا ہے تو پہلے اپلیکیشن دیتا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں ملتی ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی پہلے اللہ کے آگے درخواست پیش کرنی ہے, اپلیکیشن دینی ہے, اللہ کو اپنی فکر, اپنی محبت, اپنا جوش دکھانا ہے. ہم تو جوش صرف دنیا کا دکھاتے ہیں اللہ کو, اللہ یہ پریشانی دور کر دے, اللہ یہ پریشانی دور کر دے. ارے بھائی مانگے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن اللہ سے اللہ کو مانگتے ہی نہیں. کتنے دن کی زندگی ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال بہت, اگر یہ آج کل کے دور میں 70 تو بہت بڑی بات ہے, تو پرانے لوگ جی رہے ہیں جو پہلے کے پیدا ہوئے ہیں, 70-80 تک تو وہ پہنچ رہے ہیں. نئی جنریشن کچھ نہیں پتا کہ 50 کے بعد اگر کوئی جی رہا ہے تو وہ تو بونس پوائنٹ ہے. تو آدمی جو ہے وہ ذرا عقل سے ہم لوگ کام لیں, یہ دنیا بھی مانگے لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا سے 4 گنا اللہ سے اللہ کو مانگے, جذب مانگے, اور اس کے بعد پھر درخواست پیش کریں. درخواست کیا؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنا, اور اللہ سے بھیک آدمی مانگے, تو جس طرح اس کی اپلیکیشن کو قبول کیا اور اس کے بعد ساری چیزیں اس کو بعد میں ملی, اسی طرح جب اللہ پاک ہمیں قبول کر لیں گے جب مجبور بنانے کے لیے ہماری اپلیکیشن کو, درخواست کو, صلاۃ الحاجات کو, تو پھر اعمال ولایت, اعمال ولایت یعنی ولی اللہ بننے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے, درکار ہے اعمال, وہ اعمال ولایت, وہ کردار ولایت, وہ گفتار علامات, وہ گفتار ولایت, اسی طرح وہ کردار ولایت, وہ ساری چیزیں نشف برخاست اللہ والوں جیسی اللہ پھر بعد میں عطا فرمائیں گے. آری بات سن میں, پہلے وہی بات جس طرح پہلے اپلیکیشن دی اس کو سلیکشن ہوا, بعد میں ساری چیزیں ملی گئی ملی اس کو آفیسر کو, تو پہلے ہمیں بھی اللہ کو اپلیکیشن درخواست پیش کرنی ہے, آنسو بھی بہانے, اس کے بعد اللہ قبول کر لیں گے. تو پھر اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے, ان کی بات چیت کیا ہوتی ہے, ان کا کردار کیا ہوتا ہے, ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں, وہ اللہ پاک سب بعد میں عطا فرمائیں گے. مسئلہ سمجھ میں بٹھا لیں, یہ ہم کوشش سے بھائی یہ نہیں کر سکتے, بہت لمبا راستہ ہے اللہ کا, لیکن جس سے 50 سال کا راستہ جو ہوتا ہے 5 مہینے میں طے ہو جاتا ہے, 5 مہینے میں. 100-100 سال زندگی لوگ گزار کے چلے گئے لیکن مجذوب نہیں تھے تو ان کا اتنا ان کو فائدہ نہیں ہوا, لیکن وہ لوگ جو مجذوب ہو گئے چند سال رہے یا 20-25 سال کی عمر میں اللہ کا حکم ہو گیا تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اتنے ایسے نوجوان ہمیں ملتے نہیں ملتے کہ 25 سال میں ماشاءاللہ ایسے اعمال دے کے جو 80 سال کے بوڑھوں کے بھی نہیں ہیں. کیا وجہ, کیا چیز ہے ایسی؟ صحیح نا, جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, ہماری ایک پیر بہن تھی 18-19 سال کی, شرعی پردہ کرنے والی, حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے ان کے بارے میں, اگر عورتوں کو خلافت دینا یہ طریقت میں اگر یہ جائز ہوتا تو میں اس بچی کو ضرور خلافت دیتا, یہ اتنی بڑی اللہ والی ہے, صاحب نسبت ہے, ولی اللہ ہے نا. یہ شیخ کسی مرید یا مریدنی کے بارے میں کہہ دے تو کیا مقام ہوگا, کیا اس بچی کا تقویٰ تھا کہ ناقابل بیان, گھر کی طرف سے کوئی سختی پابندی نہیں تھی, نہ گھر کا اتنا زبردست ماحول تھا, گاڑی بھی کہیں شاپنگ کرنے بھی جا رہی ہے مجبوراً تو بادشاہ جاتی تھی گاڑی میں بیٹھ کے, بھائی وغیرہ والدہ اس کی جاتی تھی, اگر جوتیاں بھی لینی ہے تو 10-15 جو ہے وہ جوڑے لے کر آتے تھے دکان والے کے سامنے کھڑی کرتے تھے, بھائی وہ دکان میں نہیں آئے گی, اپنے ڈبے یہاں تو گاڑی میں بیٹھ کے اس کو پسند کراتے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے چیک کرتی جو سمجھ میں آتی تھی, وہ کہتی ہاں یہ مجھے لینی ہے, اور اس کے بعد وہ ساری جو جوڑے ہوتے تھے جوتے وغیرہ کے واپس دکان پہ چلے جاتے. تو کچھ کرنا پڑتا ہے تقوی اختیار کرنے کی, نہیں تو یہ ایسے نہیں ہوتا, شرعی پردے میں جا کے شاپنگ کرنا مجبوری ہے, جائز ہے, لیکن یہ اعلیٰ مقام ہے, اعلیٰ مقام ہے. اب یہ شیخ, یہ باتیں شیخ کو پتہ نہیں ہوتی, نہ کوئی مرید نہیں بتاتی ہے کہ میں ماشاء اللہ اتنا زبردست میرا تقویٰ چل رہا ہے, شوبھا بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک اکثر منکشف فرما دیتے ہیں کہ تمہارے کس مرید کی کیا حالت ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو کتنے 18-19 سال بتائیں کیا ہوتا ہے, صاحب نسبت ولی حضرت بولتے تھے اس کو, ہے نا. اور کتنی بیچاری ایسی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں 70-70 سال کی, ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, نہ شرعی پردوں کا نہ کسی چیز کا. تو بوڑھا ہونا الگ ہوتا ہے, بزرگ ہونا الگ ہوتا ہے, بوڑھا ہونا الگ ہے, بوڑھے تو بہت ملیں گے, بزرگی والے کم لوگ ملیں گے. حضرت کی محبت میں کوئی اشعار بنائے تھے میں نے کئی سال پہلے, اس کا ایک شعر, ایک 5-6 اشعار میں ایک مصرع یاد آ رہا ہے اسی موضوع پہ, کہ کس قدر حسین نورانی چہرہ ہے پیارے مرشد کا, کس قدر حسین نورانی چہرہ ہے پیارے مرشد کا, چاند بھی شرما رہا ہے چہرہ دیکھ کے مرشد کا, چاند بھی شرما رہا ہے چہرہ دیکھ کے مرشد کا. بوڑھے تو بہت ملے نہ ملا کوئی بزرگ, بوڑھے تو بہت ملے نہ ملا کوئی بزرگ, یہ شوق بھی پورا ہو گیا چہرہ دیکھ کے مرشد کا. تو اسی طرح بزرگ تو بہت کم ہوتے ہیں, بوڑھے بہت ملیں گے ہمیں بھائی, صحیح نا. بزرگ کا تعلق, بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا, یہ کوئی بارش ہو بہت سفید, یعنی سفید داڑھی ہو جن کی بہت عمر رسید ہو تو یہ بزرگ ہیں, نہیں. ایک 25 سال کا نوجوان بزرگ ملے گا آپ کو, اگر اس کے اندر تقویٰ ہے, باشرہ ہے, وہ بزرگ ہے. بزرگی اس چیز کا نام ہے, مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بھی فارسی اشعار میں یہ فرمایا, یہ بزرگی جو ہے خالی سفید والوں کا نام نہیں ہے, بزرگی نام ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے, بزرگ اسے کہتے ہیں, چاہے وہ جوانی ہی کیوں نہ ہو, جس کو یہ پتا میرا رب کون ہے, حلال حرام کیا ہے, جو شریعت کے لوگ اتباع کرتے ہیں, چاہے وہ جوان بھی ہیں تو وہ لوگ بزرگ کہلاتے ہیں, صحیح نا. اور اگر کوئی بوڑھا ہے اور اس کے اندر بچپن ہے تو بھائی وہ بیچاروں کی تو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے ان کو. بہرحال تو جو لوگ جذب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک پھر اپنے رستے میں ان کو تیز گام کر دیتا ہے, تقوی وغیرہ سب ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ صفت, یہ خزانہ اللہ سے مانگنا چاہیے, नहीं तो ये बहुत लंबा सफर है अल्लाह के रास्ते का। आदमी हजारों साल भी अगर उसको मिल जाए और वो चलता रहे तो अल्लाह की जात चूंकि बहुत ऊंची बहुत बुलंद है बहुत बड़ी है, तो उसका पहुंचना भी उसका कुर्ब हासिल करना भी हमारे लिए मुहाल है। लेकिन जस का ऐसा जबरदस्त टोकिन होता है, जस पर टोकिन डाले फिर एक चश्मे गगन में आनन फानन आदमी अल्लाह तक पहुंच जाता है। इसकी एक मिसाल एक और दिल में आ रही है, अल्लाह वालों से ताल्लुक इंसान कर लेता तो होता क्या है कि चंद दिन नहीं गुजरते, दो चार दिन हफ्ते में क्या होता है, बार दफा कितने लोग ऐसे मिले हमारे पीर भाई बताते थे, उन्होंने कहा पूरी जिंदगी कभी आप सल्लम की ज्यारत नहीं हुई थी, हजरत से ताल्लुक कायम किया आप सल्लम की ज्यारतें होने लगी, ये क्या चीज है। वो कह रहा रोते हुए लोग बताते थे 50 साल में कभी खौफ नहीं आया था, कभी आप सल्लम को नहीं देखा, हजरत से ताल्लुक कायम किया और अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया, बातचीत भी हो गई आप सल्लम से। ये क्या है कि ये 50 साल का पत्नी के लामहदूद सालों का सफर अल्लाह वालों से ताल्लुक के बाद जैसे अल्लाह पाक ने कर लिया उनको फौरन आनन फानन। अब इसके ऊपर भी क्या चीज होती है कि भाई एक तो अल्लाह से आदमी मांगता रहे जस की सिफात, और अल्लाह वालों से जहां मुनासबत हो जहां दिली दिली ताल्लुक कायम हो, जहां मुनासबत हो वहां ताल्लुक कायम कर ले, और फिक्र भी हो मजबूत बनने की जज्ब होने की दुआ भी मांगता रहे, मुनासबत वाला कोई शेख मिल जाए उसे दुआएं कराता रहे इसलाह कराता रहे, तो फिर शेख की बरकत से अल्लाह पाक और मजीद जफ कर लेते हैं, डबल इंजन लग जाते हैं। तो ये तरीका होता है। हजरत वाला रहमत ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने ये कुरान पाक की आयत पढ़ी, मैं जिसको चाहता हूँ अपनी तरफ जफ कर लेता हूँ, तो फिर दिल में ये भी मेरे आया कि अल्लाह पाक आप जफ किस तरह से करते हैं, अल्लाह ने ऐलान तो कर दिया कि मैं जिसको चाहे जफ कर लेता हूँ, लेकिन ये कहाँ तरीक़ेकार क्या होगा। फिर एक हदीस शरीफ पढ़ी, हजरत वाला ने फरमाया सही बुखारी में, कि उस हदीस शरीफ का खुलासा ये था कि हमारे प्यारे आकद ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जमाने में, तुम्हारे जो जमाने जिसमें तुम रहते हो इसमें हम अपनी जस की हवाएं भेजते हैं, हवाएं भेजते हैं। ये हदीस शरीफ है। तो हजरत ने फरमाया कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जस कर लेता हूँ, आप ने उसकी मजीद तशरीफ फरमाई, मैं हवाएं चलाता हूँ जस की। लेकिन आगे कोई तफसील नहीं थी। अब हजरत को और जस्तजू हुई, वही बात कि शकर खोरे को शकर मिली जाती, जस्तुजू तो हो तलब तो हो तलब तो हो, अल्लाह की तरफ से इल्हाम होते हैं कश्फ होते हैं, ये नहीं भी होगा तो कहीं ना कोई किताब हाथ में आ जाएगी जवाब मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा लिटरेचर मिलेगा हमारी अशकालात दूर हो जाएंगे, हमें जवाब मिल जाएगा, हमें तलब ही नहीं है। तो बस जिसकी जैसी तलब होती है उस हिसाब से अल्लाह पाक करम फरमाते हैं। तो फिर हजरत के दिल में आया कि मेरे दिल पर और ज्यादा बोझ पड़ा अल्लाह पाक, जस की आप हवाएं भी भेजते हैं इस जमाने में, लेकिन भाई वो जस की हवाएं अल्लाह ने बता दो दिया भेजता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मकान नहीं बताया, जगह नहीं बताई, प्लेस नहीं बताया। जैसे मिसाल के तौर पे हजरत ने मिसाल दी कि भाई हमें उमरे पे जाना है और गहरी बात उम्र पे जहाज में बैठ के जाएगा आदमी, तो अब हमें स्टेशन जाना होगा, स्टेशन कौन सा है, एयरपोर्ट, वो मुकामात को स्टेशन, वो तो जहाज तो हमें एयरपोर्ट से मिलेगा, ऐसा तो नहीं हम हैदरी पे या कहीं सकीफन पे आके खड़े हो जाए यहाँ से जहाज मिलेगा, नहीं भाई उसके खास मुकामात हैं, स्टेशन है जहाजों के, वो क्या कहलाते हैं, एयरपोर्ट, वहां जाना पड़ेगा, उसका पूरा प्रोसीजर है। तो फिर जहाजों के मुकामात है, उसमें बैठेंगे तो जहाज लेके हमें उड़ेगा। तो हजरत ने फरमाया, फिर आगे फिर अल्लाह ने एक और हदीस शरीफ थोड़े अरसे के बाद मेरे नजरों के सामने से गुजरी, जिसका खुलासा ये था कि जबकि उस हदीस शरीफ का जवाब आप ने मजीद आगे तफसीलन बताया कि जबकि हवाएं जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजते हैं कई जगह होती हैं, उनमें एक अल्लाह वालों की जगहें होती हैं जहां अल्लाह पाक वो हवाएं भेजते हैं जब की, और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुमने वो हवाएं पाली तो तुम कभी भी अबदन कभी भी मौत तक कभी तुम बदनसीब नहीं रह सकते। अगर वो हवाएं तुम्हें छू गई और मिल गई तो आप फरमाया कि मेरे हजरत ने फरमाया कि मेरे सारे अशकालात दूर हो गए और सारे सवाल के जवाब मिल गए। तो काबतुल्ला शरीफ पे भी बाज लोगों को अल्लाह ने जस्ट कर लिया, रोजे रसूल सल्लम पे भी जस्ट कर लिया, बाबे मुल्तजिम पे भी जस्ट किया, सही है ना। तो अल्लाह का बस हुक्म आ जाए, लेकिन उनमें जो चीजें होती हैं उनमें अल्लाह वालों की सोबत जो आदिश मुबारक में आई है तो वो भी जगह है, ज्यादातर हम देखते भी हैं। इसी तरह तबलीगी जमात में लोग जाते हैं वहां भी लोगों को अल्लाह पाक जस्ट कर लेते हैं उनको दीन इज्तिमात में, तो ये स्टेशन होते हैं जस के, तो हमें उन स्टेशन तक जाना पड़ेगा, उन पॉइंट्स तक जाना पड़ेगा, जैसे ग्रीन बस का पॉइंट होता है ना, ऐसा तो नहीं हम कहीं भी खड़े हुए ग्रीन बस खुद आएगी, नहीं हमें उस जगहों तक स्टेशन तक जाना पड़ेगा जहां से ग्रीन बस लाइन मिलती है, ऐसा ही है ना भाई। तो इसलिए हमें उन जगहों में जाना पड़ेगा अगर हमें शौक है یہ ہماری دنیا اور آخرت کا، قبر کا، حشر کا، موت کا معاملہ ہے، یہ ذہن میں ہم لوگ رکھیں. تو یہ چیز ہے. تو جس کی صفات مانگیں اور وقت کو ضائع نہ کریں، جس کو ضائع نہ کریں. اور خالی اللہ پاک جس کو مجذوب بناتے ہیں، جذب کرتے ہیں، تو اس کو روتا بلکتا نہیں چھوڑتے، پھر اس کی پریشانی بھی ختم کرتے ہیں، ٹینشنیں بھی ختم کرتے ہیں، اس کے غموں کو بھی دور کرتے ہیں. جو اللہ کے قریب آ گیا، سمجھیں اس کے مسائل حل ہو گئے. یہ شعر ہے. دوسرا یہ حاصل تصوف ہے. یہ بھی جو دل سے غلام ہوتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کا جو دل سے غلام ہوتا ہے، عشق اس کا امام ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ غلامی اللہ اور رسول کی اطاعت ہم کب کریں گے، کس طرح سے کریں گے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ جب تک اللہ کی محبت اشد نہیں ہوگی، جب تک ہمارا امام عشق نہیں بنے گا. مسئلہ سمجھ لیں کہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد محبت مومنین صرف اللہ سے کرتے ہیں. تو حضرت والا اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے، اگر 100% کسی کو دنیا کی محبت ہے، روپے پیسے کی، گھر بار کی، سب چیزوں کی، 100% جائز ہے، جائز ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر 100% محبت دنیا کی ہے، تو 101% 1% اللہ کی محبت کو بڑھا لیں، تو والذین اشد حب اللہ کا ہم لوگ مصداق بن جائیں گے. یعنی کہہ رہے دنیا سے کوئی نفرت کرنی ہے، یعنی 1% اللہ کی محبت کو بڑھا لیں 100 سے 1%، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار بھی اشد محبت والوں میں ہو جائے گا. تو جب اللہ کی اشد محبت جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. کسی حسینہ کو دیکھ کے نظر کرنا مصیبت لگے گا، مشکل لگے گا. موبائل پہ گندی چیزیں چھوڑنا مشکل لگے گا، مصیبت لگے گا. داڑھی ایک مٹھی رکھنی مصیبت لگے گی، عذاب لگے گی جب اللہ رسول سے محبت نہیں ہوگی. سمجھ میں نا، ہر پورا دین مصیبت لگے گا. نماز فجر میں اٹھ کے پڑھنا مصیبت لگے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب عشق محبت نہیں ہوتا اللہ رسول کے دل میں. دین کو انسان بہت سمجھنے لگتا ہے، بولے گا تو نہیں لیکن اس سے ہوگا بھی نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے گا، کیونکہ عشق سے اس کا قلب خالی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ایک ضابطہ بتا دیا قرآن پاک میں کہ مومنین جو ہوتے ہیں اشد محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہے ساری محبت ہے. تو جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے لیے فجر میں اٹھنا آسان، ان کے لیے نظروں کی حفاظت آسان، ان سے گناہوں سے بچنا آسان، ان کے لیے داڑھی رکھنا آسان، ان کے لیے غیر شرعی تقریبات چھوڑنا آسان، ان کے لیے پورا دین آسان ہے، تقوی سے رہنا آسان ہے. یہ ساری چیزیں آسان کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ اور رسول کے عاشق ہیں، محبت کرتے ہیں دل سے. تو عشق جس کا امام ہوتا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں ایک الگ سے شعر ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے، اونچا اس کا مقام ہوتا ہے. یہ الگ سے شعر ہے. تو اونچا مقام اس آدمی کا ہو جاتا ہے جس کا عشق امام ہوتا ہے. لیکن آج عشق کی جو ڈائمینشن ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے عشق کی، وہ بدل چکی ہے. ہماری منزل ہے، ڈیسٹینیشن منزل ہے. آج ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری عشق اور محبت کا محور کیا ہے؟ دل کو بہلانا، چاہے اللہ ناراض ہو، موبائل پہ گندی چیزیں دیکھنا، کوئی ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا، حرام کاریاں دیکھنا اور کرنا، سننا، غیر شرعی تقریبات میں جانا، غصہ، میں اکڑ، بدتمیزی، بد اخلاقی آج کل ہے کیا معاشرے میں پھیلا ہوا؟ گن ہمارے زمانے میں کتنی پھیل چکی ہے سخت. تو ہماری منازل تو یہ اکثر لوگوں کی بن چکی ہیں. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کون سوچتا ہے؟ معلوم تو سب کو ہے، معلوم تو سب کو ہے. لیکن جو اللہ اور رسول کے عاشقین ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے بہرہ نہیں ہوتے. ان کے سامنے اپنی موت اور قبر ہوتی ہے. وہ پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن اپنے رب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. منکر نکیروں کو مجھے سوال جواب ان سے کرنے ہوں گے اور وہ مجھ سے سوال لیں گے، حساب کتاب مجھ سے کریں گے. لیکن یہ کس کے پاس ٹائم ہے یہ باتیں سوچنے کا؟ اللہ جل جلالہ و تعالی شان.
جس کا رہا بر
جس کا کوئی رہبر نہ ہو نفس بھی اس کا بے لگام ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس کا کوئی شیخ جس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا اس کا پھر شیخ شیطان ہوتا ہے. تو یہ جو اشعار ہیں حضرت کے ایسے نہیں ہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور ان چیزوں سے محفوظ اکثر اشعار ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کی تشریح ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے یہ قول. اکثر علماء اور مشائخ نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ پھر شیطان ہوتا ہے. پھر آدمی اکیلے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو عجیب عجیب باتیں ذہن میں آتی ہیں, پھر ہوتا ہے کہ اب شیطان کس طرح سے ہوگا بھائی. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت نہیں, ہم خود پہنچ جائیں گے. قرآن پاک کھلا ہوا ہے, احادیث مبارکہ کھلی ہیں, آپ پڑھیں اور عمل کریں. جب شیخ نہیں ہوتا تو پھر 5,000 دفعہ لوگ ذکر اللہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, زیادہ ذکر زیادہ ثواب زیادہ اللہ کا قرب, تو ہوا کیا کہ پاگل ہو گئے. کیونکہ بغیر اجازت وظیفے شروع کر دیے, تو زیادہ ذکر اذکار کرنے سے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو گاڑی بغیر ڈرائیور کے کوئی گاڑی چل سکتی ہے؟ کوئی گاڑی اب چلا کے اس کو چھوڑ دیں, ڈرائیور نہ بٹھائیں, رسیوں سے باندھ ان کے ہینڈل کے سیدھی سیدھی جائے گی, ٹھیک ہے بھائی ایک وقت تک تو چل جائے گی. لیکن جب ٹرننگ پوائنٹ آئیں گے, فٹ بریکر آئے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کلچ بھی دبانا پڑے گا, اس وقت گیئر بھی بدلنا پڑے گا, اس کو اسٹیئرنگ جو ہے رائٹ اور لیفٹ بھی کرنا پڑے گا. ڈرائیور ہے نہیں تو کیا ہوگا, گاڑی پہ ٹکرا جائے گی. تو اکیلے آدمی چند دن تک تو صحیح چلے گا لیکن پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر. اس لیے جب دنیا کا کوئی علم سیکھنے کی نہیں, کوئی فن سیکھنے کی نہیں, اس کے ماہر کے پاس ہم جاتے ہیں, تو اللہ کے قرب کو یہ طریقت اور شریعت اور سنت کا رفتہ ایسی طے ہو جائے گا بغیر کسی رہبر کے. تو جن لوگوں نے یہ رفتہ اکیلا طے کرنے کی کوشش کری وہ بدحواس ہو گئے, بےچارے نفسیاتی ہو گئے, پاگل ہو گئے, یہاں تک کہ خودکشیاں تک کر لی. بہت قصے ہیں پھر اگر اس پہ بات چلے گی تو پھر وہ بیان کہیں سے کہیں نکل جائے گا. اس لیے کوئی سچا شیخ ہو, اور خالی شیخ نہ ہو, شیخ کامل ہو, ولی نہ ہو خالی, ولی کامل ہو. کامل کا لفظ کیا ہے؟ مکمل, کہ لوگوں کے دل دماغ پر بھی نظر رکھتا ہو. جوان ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, عورت ہے, بیمار ہے, غصے کا مریض تو نہیں ہے. اس کے لیے کتنا ذکر اذکار کی اس کو پابندی کروانی ہے, اس کا مزاج کس طرح کا ہے. کچھ وظائف جمالی ہوتے ہیں, کچھ وظائف جلالی ہوتے ہیں. اسی طرح شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پہ نظر رکھتا ہے, اس کی نیند کتنی پوری ہو رہی ہے. تو جو سچے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے. لیکن عام جو جعلی پیر ہوتے ہیں وہ ان کی نظر اتنی نہیں ہوتی, وہ تو ذکر کرا کرا کے پاگل کر دیتے ہیں, اور تقوی کی تعلیم بھی وہ لوگ نہیں دیتے. بہرحال اکثر حضرت کے اشعار میں اور بیانات میں حضرت درد دل کی بات کیا کرتے تھے. تو حضرت اس کے بارے میں ایک شعر بھی فرماتے تھے, درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. درد دل کسے کہتے ہیں بھائی؟ درد دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہر وقت 24 گھنٹے دل ہلکا سا ٹوٹا ٹوٹا رہنا, تھوڑے تھوڑے اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو کی تری رہنا آنکھوں میں. درد دل کی کئی علامات ہیں, کچھ جو ذہن میں آ رہی ہیں. اسی طرح ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا 24 گھنٹے ہر وقت اس کا دل تھوڑا تھوڑا اللہ کی محبت میں روتا ہوا محسوس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کا استظہار اس طرح سے اس کے سامنے موجود رہتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا, چاہے خلبت ہو, جلبت ہو, محفل ہو, اندھیرا ہو, جالا ہو, عورتوں کے کبھی मजबूरी में कहीं बाजार चला गया, औरतों का झुरमट हो, लेकिन उसकी नजर किसी चीज पे नहीं पड़ती, ऐसी पड़ेगी सरसरी सी, बदनफरी नहीं करेगा वो, बस उसको लगेगा मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ अल्लाह अल्लाह मुझे देख रहा है, उसकी एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया कि कैफियत एहसानी कहलाती है। कैफियत एहसानी का आप उसने जिक्र किया, पूछा गया रसूल ये कैफियत एहसानी क्या चीज है, फरमाया कि इस चीज का तुम्हें इस्तेजार और इदराक और हर वक्त ये तुम्हें हासिल हो जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं। ये नमाज के बारे में हदीस मुबारका थी, तो जब नमाज पढ़ा करो तो तसव्वुर किया करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर कर लिया करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, जो भी आसान हो। तो ये कहलाता है कैफियत कैफियत एहसानी, ये एहसान का दर्जा होता है कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। एक बुजुर्ग थे तो उनसे मुरीद ने कहा हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से मुझे अल्लाह ने कैफियत एहसानी के मुकाम तक पहुंचा दिया। तो वो कहते भाई माशाल्लाह माशाल्लाह करते थे, वो जब मिलता था ये बात करते, एक दफा उनके दिल में आने लगा भाई तुम कैफियत एहसानी को समझे क्यों, अगर मुझे भी तो बताओ क्या कैफियत एहसानी तुम्हें हासिल हो गई। उन्होंने ये नमाज का वादा दिया कि अगर पहले ख्यालात बहुत आते थे, अब नमाज नमाज पढ़ता हूँ तो ख्यालात इतने नहीं आते, ऐसा लगता है मैं अल्लाह मुझे देख रहा है, कभी जहन मेरा मुंतशर हो जाता है फिर जहन में रहता हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो अच्छी बात थी लेकिन तो बहुत छोटी सी मामूली सी बात है। असल वो बुजुर्ग हंसने लगे, फरमाया तुमने हदीस शरीफ का मुकम्मल मतलब नहीं समझे, ये चीज तो नमाज से मुताल्लिक तो है ही, लेकिन अल्लाह वालों का तरीका ये, वो सिर्फ नमाज में नहीं नमाज के अलावा भी 24 घंटे उनकी ये कैफियत होती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उनसे आराम काम नहीं होते। जिसको 24 घंटे ये कैफियत हासिल हो जाए, चाहे वो अकेला हो तनाव मोबाइल रखा हुआ भी है, लेकिन कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा वो, ये कहलाती है कैफियत एहसानी कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये सोच नहीं होती बल्कि उसकी अमली शक्ल आदमी के अंदर आ जाती है, अल्लाह का खौफ अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का इश्क ऐसा हासिल हो जाता है कि उससे हराम काम आदत नहीं होते उससे। तो ये कहलाता है दर्द दिल, जब आदमी इस तरह से चलता है तो फिर अल्लाह पाक उसको एक खास मजा देते हैं, मजा देते हैं उस दर्द दिल का, उस लज्जत का, उस चाशनी का, उस खुर्क का। हम हजरत वाला हम लोग अक्सर देखते थे, पूरी जिंदगी देखा जो भी हजरत का अल्लाह पाक ने दिया अपनी रहमत से, कि हजरत लतीफों की मजलिस सुन रहे होते थे, मुस्कुरा भी रहे होते, हंस रहे होते थे, लेकिन हाथ में हजरत के टिश्यू पेपर होता था रुमाल, और हर थोड़ी देर बाद अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे होते थे। अब ये कोई क्या कैफियत है भाई, लतीफे चल रहे हैं हजरत भी हंस रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल ये आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं, कोई गम भी नहीं है माशाल्लाह, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आंसू टपक रहे हैं, यही तो दर्द दिल है। एक है जाहिर का आलम, सब समझ रहे हैं हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या आलम है दिल का, वो अल्लाह को पता है। क्या बताएं, बस अल्लाह वालों की जो मामला जो हालात होते हैं बस वो अल्लाह ही जानता है। तो ये दर्द दिल, ये छोटी सी कैफियत बताइए, तो दर्द दिल आदमी को हासिल हो जाता है, तो फिर एक कैफियत ये तारी होती है कि उसकी इस हालत को एक ख्वाजा साहब फरमाते हैं, तुमसा कोई हमदम दमसाज नहीं है, बातें तो है मगर आवाज नहीं है। अल्लाह को फरमा रहे हैं तुमसा कोई हमदम दमसाज नहीं है, बातें तो है मगर आवाज नहीं है, एक बस हम तुम्ही है आगा इस रब्ते रब्ते खफी से, एक बस हम तुम्ही है आगा इस रब्ते खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है। तो अल्लाह से खास ताल्लुक पैदा हो जाता है, वो आदमी लफ्जों से नहीं बता सकता उस लज्जत को, उस मजे को, उस चाशनी को। ये कैसे तारी हो जाती है बंदे की कि रहेगा जमीन के ऊपर, चलेगा जमीन पर, लेकिन उसको ऐसा लगेगा जैसे जैसे उसकी रूह अर्शे आजम का तवाफ कर रही है। हजरत वाला भी फरमाते थे अल्लाह वाले एतबारे जिस्म यहाँ होते हैं, लेकिन उनकी जो रूह होती है वो आलम अर्श का तवाफ कर रही होती है। अब इस कैफियत को कौन समझा सकता है, नहीं नहीं समझा सकता कोई, बस कोई किसी ने आम ना खाए हो, लाख आदमी बोलता रहे कि ये इतना मीठा होता है, ये पीले रंग का होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लाख आदमी तारीफें करता रहा, बात सुनने नहीं आएगी। बेहतरीन तरीका क्या है भाई, आम काट के इसके हलक में डाल दो मुंह में, जब उसके हलक से नीचे उतरेगा वाह भाई मजा आ गया, क्या आपने जबरदस्त चीज खिलाई मुझे। तो इसलिए जब तक आदमी इस हाल से नहीं गुजरेगा तो उस वक्त तक ये दर्द दिल पता नहीं चलेगा। दर्द दिल हासिल कैसे होगा भाई, तकवे से, अल्लाह से भीख मांगनी पड़ेगी और उसके बाद तकवे से रहना पड़ेगा, हराम कामों से बचना पड़ेगा। जब तक दिल टूटेगा नहीं उस वक्त तक दरवाजा खुलेगा नहीं, अल्लाह के कुर्ब का दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक दिल टूटेगा नहीं। उसके बाद फिर अल्लाह पाक दर्द दिल अता फरमाएंगे, आमाले विलायत گفتار ولایات اور جتنے بھی ولایت کے لوازمات ہیں وہ سب اللہ پاک عطا فرمائیں گے, سب کچھ اللہ پاک عطا فرما دیں گے. یہ معاملہ ہے. کار فرما ان کا فضل ہوتا ہے, نام ہم غلاموں کا ہوتا ہے. یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, ان پریشانیاں مصیبتیں اور بلیات جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص نظر عطا فرماتے ہیں, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب کوئی اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھے گا تو اس کی نظروں میں کیا مزہ ہوگا. تو یعنی جب وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہے بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں, جب اللہ کے نور سے دیکھیں گے تو کیا کیا نظر نہیں آئے گا ان کو, تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے اکثر کہ بیچارے گناہوں کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں, جو مصیبتیں اور بلیات میں پھنسے ہوں. تو پھر وہ ٹوٹے جو بندوں کا تعلق جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ جوڑ دیتے ہیں, تقوی کی تعلیم دیتے ہیں, قرآن ذکر اذکار پہ لگاتے ہیں, تو ہوتا کیا پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت آتی ہے ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی کرامت ہے ہمارا فلاں مسئلہ ہو گیا. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کرامت ورامت تو سب بات کی چیز ہے, لیکن ہوتا ہی کیا ہے کہ کار فرما ان کا فضل ہوتا ہے, نام ہم غلاموں کا ہوتا ہے, کہ اللہ کرم فرما دیتے ہیں, اللہ راضی ہو جاتے ہیں ان کے اچھے اعمال سے, پھر اللہ پریشانی دور کر دیتے ہیں اور پھر نام ہمارا ہو جاتا ہے کہ جی حضرت کے پاس گئے تو مسئلہ ہو گیا. کیا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں, اللہ والوں کی دعائیں توجہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ والے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, نہ اپنے آپ کو خاطر میں نہ لاتے ہیں اور نہ اپنے کیے ہوئے کو مانتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس شعر میں حضرت والا تکبر توڑ ہے کہ اگر دوستوں ان کا فضل نہ ہو تو عمر بھر عشق خام ہوتا ہے. خام کہتے ہیں کچے کو, نا پختہ کو, کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کر سکتے. یہ میں خدا کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں. پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے تو ایک طرف ایک سجدہ آدمی کو نہیں کر سکتا, اللہ کو کر سکتا ہے ایک سجدہ جا کے اگر اللہ کا فضل نہ ہو. اس کی یہ ایسی کوئی صوفیوں کی جذباتی باتیں نہیں ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ماں اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کہ تم سے جو بھی اچھائیاں حسنات نیکیاں بھلائیاں خیر کے کام ہو رہے ہیں وہ ساری کی ساری میری عطا ہیں. یعنی تمہارا کمال نہیں ہے, اپنے سے منسوخ مت کرنا کہ تم ایسے تم ویسے, تم تہجد میں اٹھ رہو, تم ایسے ماشاءاللہ نماز پڑھو, قرآن بولتے ہیں الحمدللہ. میں حدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں, بلوغت سے لے کے آج تک کبھی میری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی. تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں میں تہجد پڑھتا ہوں, تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں میں یہ کرتا ہوں, چار عورتیں آنی تھی میں نے دیکھ کے نظر نیچی کر لی. تو لوگ تحدیث نعمت کر کر کے یہ اپنے سارے اعمال کو برباد کر رہے ہیں آج کل. بھائی اللہ والوں کا لفظ ہے, بڑے بڑے جو قطب ابدال غوث قلندر ہوتے ہیں وہ بھی یہ لفظ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں تحدیث نعمت, یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا لفظ ہے. آج ہر دوسرا بندہ فیشن سمجھ کے الحمدللہ, ویسے بتاتا نہیں آپ کو, تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں میں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ کر رہا ہوں. نفس مزے لے لیتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, ریاکاری آ جاتی ہے, ہلاک برباد ہونے کا اندیشہ ہے. ارے بھائی خاموش رہو, پتہ نہیں قبول بھی ہیں یا مالیہ نہیں ہے، اور بعض دفعہ نظر بد بھی لگ جاتی ہے، بعض دفعہ نظر بد بھی لگ جاتی ہے، سارے اعمال غارق ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اللہ کا میری بیشی وہاں فرمائے، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کوئی بندہ بند کمرے میں، تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں، دروازہ بند کر کے، بیوی بچوں سے بھی چھپ کے، کنڈلی لگا کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، قرآن ذکر اذکار کر رہا ہے، حمد و مناجات کر رہا ہے، لاکھ بند کر، کسی کو نہیں پتا، بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا، لیکن اللہ اس کی خوشبو اڑا کے رہیں گے. جہاں باہر نکلے گا لوگوں کو نہیں پتا کہ بند کمرے میں کیا کر رہا ہے، جو دیکھے گا السلام علیکم، کوئی حافظ صاحب کہے گا، کوئی حاجی صاحب کہے گا، کوئی حضرت کہے گا، بنا خلافت کے حضرت ہو جائے گا، بنا شیخ کے لوگ حضرت کہیں گے. اللہ اس کی خوشبو کو، اس کی شہرت کو اڑا کے رہیں گے، ہر آدمی اس سے محبت کرے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو بھائی جب ایک چیز ویسی مل رہی ہے، عزت شہرت اخلاص کی برکت سے، تو ریاکاری کر کے، بتا کے، دکھاوا کر کے کیوں برباد کرتے ہو؟ بیوقوفی کی بات ہے نا یہ تو. اور دوسری، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الٹ بھی بتایا، کوئی آدمی اوپر سے صوفی بنا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، ماشاءاللہ متقی پرہیزگار بنے ہیں، رکھ رکھاؤ بڑا زبردست ٹائٹ ہے، سب دھوکے میں آ رہے ہیں جی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ماشاءاللہ دین کی محنتیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، یہ وہ، اوپر سے بڑا سیٹ اپ ان کا اچھا بنا ہے دین کا، لیکن اندر سے بدماش ہیں، موبائل پہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، سالی بھابھی سے بد نظریاں ہو رہی ہیں، کزنوں سے، ماموزاد، خالوزاد، چچاد سے کوئی نظروں کی پابت نہیں، اتنا سارے گناہ میں لگے ہوئے، چھپ چھپ کے کشید کرتے رہتے ہیں، چشید اور کشید کرتے رہتے ہیں گناہ، تو پھر ان کی گندگی چھپ کے کر رہے ہیں نا. تو لیکن رسول اللہ نے ایک اعلان فرما دیا، اصول بتا دیا کہ اللہ ان کی گندگیوں کو، خباثتوں کو مشہور کر کے رہے گا، چھپ کے کرنا ہے گناہ مثال کے طور پر. اب وہ خوش ہو رہا ہے، ہاں اوپر سے تو میرا سیٹ اپ اچھا بنا ہے، اندر سے میں گندگیاں کروں، کسی کو کیا پتا، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی مشہور کر کے رہوں گا. کراہیت، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین فرماتے ہیں لوگ کراہیت تمہیں دیکھ کے ہوگی، لوگوں کو نفرت کریں گے تمہیں دیکھ کے، گھبراہٹ ہوگی جب تم سے لوگ ملیں گے نا، تو یہ ہوگا بس ہٹو بچو نکلو، کیونکہ تمہارے باطن کی جو گندگی ہے وہ ان کے قلب کے اوپر منعقص ہوگی. اس لیے بھائی چھپ کے نیک اعمال کرنے کی بھی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور چھپ کے گناہ کرنے کی بھی کیفیت بتا دی. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، عزت ذلت کو اللہ کے اختیار میں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، حضرت کا شعر ہے نا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. دوسرا شعر ہے کہ گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ، گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ. تو بھائی جب اللہ پاک چاروں طرف ہے، لوگ خلوت کو پتنی کیا سمجھتے ہیں، تنہائی میں سمجھتے ہیں جیسے اللہ ہی نہیں. ارے تنہائی میں انسان نہیں ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، جنات ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا امزاد شیطان ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں میں اکیلا بیٹھا ہوں، کسی کو کیا پتا. تو بیوقوفی ہے. اللہ فرمانا علم یا علم بھی ان اللہ یرا، اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا میں ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، تو میری نگاہ میں، کہہ تو دیا اللہ نے، تو کیا نہیں جانتا، علم یا علم، تو نہیں جانتا میں ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے ساتھ ہوں. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہ ہوا ما کم عینا ما کن تم، تم جہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور حدیث شریف میں کیا ہے، جہاں تم اکیلے ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، جہاں تم تین ہو وہاں میں چوتھا ہوں. تو اللہ سے فرار کب ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ تو ایسے قریب ہے. تو بس اللہ والوں کو اللہ کی ذات کا ایسا استظہار رہتا ہے، خدا کی قسم ان کو یہی لگتا ہے اللہ مجھے جس طرح کوئی آدمی سامنے بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اللہ والے اللہ کو محسوس کرتے ہیں، بغیر کوئی نہ ہو. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ان پر اتنی غالب رہتی ہے، کر ہی نہیں سکتے حرام کام، چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اور بہت پیاری مثال دی تھی. جنگل میں کوئی آدمی جا رہا ہو، تو جنگل میں کوئی حسین و جمیل، کوئی اس کو دوشیزہ مل جائے، اور اسے دعوت گناہ پیش کرے کہ دیکھو جنگل ہے، تنہائی ہے، میں بھی حسین ہوں، تم بھی جوان ہو، آؤ بدکاری کریں. پھر اچانک کیا ہو، ایک ببر شیر آ جائے اور آدمی کے چند فٹ پہ آگے کھڑا ہو جائے اور اسے گھورنے لگے، اور اگر اللہ اس کو زبان دے دے شیر کی، شیر کو، اور شیر بولے کہ ابھی تم دونوں کو پھاڑ کھاؤں گا میں، اگر ایک قدم بھی اگر تو نے اس عورت کی طرف بڑھایا ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اب وہ لڑکی کو نہیں پتا شیر سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ سمجھانے کو اللہ والے مثالیں دیتے. تو وہ آدمی کہے گا بھائی دیکھو دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے، اور جنگل بھی ہو، تم حسین بھی ہو، تنہائی بھی ہے، سارے گناہ کے اسباب ہیں، سب کچھ ہے، लेकिन मैं क्या करूं, शेर मुझे देख रहा है, ये भी फाड़ खाएगा मुझे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तो मैं मर्द होते हुए नामर्द हो चुका हूँ। क्या कहेगा, मर्द होते हुए भी ये समझ लो नामर्द हो चुका हूँ, मेरा मर्द होना किसी काम का नहीं है। तो भाई जब एक अदना सी अल्लाह की मखलूक शेर की वजह से आदमी गुनाह छोड़ देता है, तो जो अल्लाह से ताल्लुक जब हो जाता है अल्लाह वालों का, तो क्या वो शेर से भी कम उनका मुकाम होगा अल्लाह का क्या उनकी नजरों में, कि वो अल्लाह से नहीं डरेंगे। तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का रोब, अल्लाह का जलाल इतना दबे हुए होते हैं उसमें अल्लाह वाले कि चाहते ही भी आराम काम नहीं कर सकते। मर्द होते हुए भी, कामिल मर्द होते हुए भी ऐसे होते हैं जैसे नामर्द, सिर्फ अपनी बीवियों तक महदूद रहते हैं। कारीना सोने भाई आसान लफ्जों में, तो अल्लाह वालों ने इस तरह से मिसालें देके सारी चीजें समझाएंगे। अल्लाह पाक इन सब बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। क्या प्यारा शेर है, हासिल बस आखिर में ये है, बस अश्क बारी पर जब तक फजले बारी ना हो, अश्क बारी पर जब तक फजले बारी ना हो तब कहीं जाके काम होता है। मतलब रोना पड़ेगा अल्लाह के आगे। हमारे प्यारे आखिर दो जहाँ उसने दुआ सिखाई है, अल्लाह पाक मुझे दो आंखें ऐसी अता फरमा जो मूसलाधार बारिश की तरह बरसने वाली हूँ। ये आफ़सलम ने मसनू दुआओं में से ही क्यों फरमा रहे हैं आफ़सलम, ये जो आंसू है ना आंसू, इसको हम समझे नहीं आंसू क्या है। बुझा देंगे ये जहन्नम को, गुज़र फरमाते हैं बुझा देंगे जहन्नम को, ये आंसू है अश्के निदामत के, ये आंसू है अश्के निदामत के। तो इन आंसुओं की कीमत इससे बड़ी क्या होगी कि बड़ी बड़ी जहन्नम जो है वो बुझ जाएगी। क्या मतलब, जहन्नम की गहराई कितनी है, आदिस मुबारका में अगर कोई पत्थर जहन्नम में डाला जाएगा तो 70 साल तक गिरता ही रहेगा, उसकी गहराई तय नहीं आएगी, इतनी गहरी है, सही है ना। और उसके इतना और कितनी खतरनाक आग है कि दुनिया की जो आग है वो 70 गुना हल्की आग है जहन्नम की आग से, दुनिया में जो हमें आग देखते हैं। तो भाई वो तो, लेकिन क्या ये जो आंसू है ना आंसू, ये बुझा देंगे। और ये शेर व शायरी नहीं है, ये आफ़सलम की हदीस मुबारक है कि मक्खी के सर के बराबर भी अगर कोई अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की मोहब्बत में या अपने गुनाहों पे कोई रोया होगा और उसके इतने आंसू निकले होंगे जितना मक्खी के सर के बराबर, तो अल्लाह पाक उसके ऊपर से जन्नत की आग को हराम कर देंगे। पूरा कतरा भी नहीं, मक्खी का सर कितना सा होता है भाई। अभी हम जिंदा है ना, तो हमें अभी रोने की अहमियत नहीं पता, ये आंसू है क्या, कैसा मजेदार केमिकल है ये। लेकिन भाई जब नजात आलम शुरू हुआ और अल्लाह ना करे अगर किसी को गुनाहों की वजह से अल्लाह ने कह दिया तेरा ठिकाना भी जहन्नम में फिलहाल, भले ईमान वाला भी है, फिर उस वक्त कितना ही रो ले, दरिया और समंदर बाद बहा दे आंसुओं के, कुछ नहीं होगा। उस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पर्चा आउट हो गया। अब तुमने ये दारुल अमल से निकल के दारुल जज़ा में दाखिल हो चुके हो, अब पर्चा तो आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया, गैब देख लिया, अब क्या तुम रोते हो। जब सांसें मिली हुई थी तो बदमाशी करते थे, अंधे बने हुए थे दुनिया के पीछे है, अब पिटाई देख के अजाब देख के रोना आ रहा है, अब कोई फायदा नहीं है रोने का। इसलिए भाई जब तक सांसें हैं और नजा का आलम शुरू नहीं हो रहा, अभी रो धो के जो है ना अपने मामला अल्लाह से दुरुस्त करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, जब तक गुनाह हो गए माजी में, और आइंदा से नया अजम करें कि अल्लाह पाक आइंदा से आपका बन के रहूंगा, आरामकारी से बचूंगा, जाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचूंगा, फिर इन आंसुओं की कदर है। इसके ऊपर कुरान पाक की भी एक आयत याद आ रही है, अल्लाह ने एक जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जहन्नमी होंगे ये जहन्नमी लोग जहन्नम में खून के आंसू बहाएंगे तो भी इनकी तलाफी नहीं होगी। क्या मतलब, अल्लाह फरमा रहे हैं अगर खून के आंसू भी बहाएंगे जहन्नमी तो भी उनके आंसुओं की कोई कदर नहीं की जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा खून के आंसू बहाने से भी। देखिये वहां की दुनिया और यहाँ की दुनिया में बहुत फर्क है, जो करना है इस दुनिया में कर रहे हैं, अभी सांसें मिली हुई है। बार बार कहता रहता हूँ दुनिया छोड़ने को मना नहीं की जा रही, लेकिन दुनिया के पीछे इस तरह से पागल हो जाना कि آخرت اور اس کی تیاری, نماز, قرآن, ذکر, افکار, تقوی, یہ ساری چیزیں 5% ہو اور 95% دنیا ہو تو یہ لے کے ڈوبے گی, مروائے گی, یہ دنیا غرق کر دے گی. دنیا یہ مرنے کے بعد نہیں, دنیا میں ہی بلائیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, منہ میں کباب ہوگا, دل میں عذاب ہوگا. بغیر مادی اسباب شاندار بھی ہوں گے تو بھی دل میں آگ لگی ہوئی ہوگی, وحشت تاری رہے گی. اللہ کی نافرمانی معمولی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہی تھی جو بنی اسرائیلیوں کو باس کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا, سور بنا دیا تھا. قرآن پڑھے تو صحیح, یہ نافرمانی ہوتی جو قوم عاد اور قوم سمود پہ چنگھاڑ کے نے کسی کے کی کتنے قوموں کے اوپر چنگھاڑ کا عذاب آیا, آسمان سے چنگھاڑ کے آ گئے, دل پھٹ کے باہر آ گئے سب کے. کتنے ایسی قوموں پر عذاب آیا کہ اللہ نے بے تحاشا گرمی بھیجی, بے تحاشا آگ برسی, خوب گرمی برسی, پھر اچانک کالا ٹکڑا بھیج دیا بادل کا, لوگ خوش ہو گئے کہ وہ تو بارش ہونے والی ہے, سایہ آ گیا, ٹھنڈک آ گئی, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. وہ جو سب جتنے بھی بستی والے لوگ تھے نافرمان, وہ بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ گئے کیونکہ وہاں سے اچھی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی. اور اللہ کا مقصد یہ تھا سب ایک بادل کے نیچے آؤ تو صحیح, اور جب اس بادل کے نیچے آ گئے تو اچانک اس بادل کے نیچے سے, بادل کے اندر سے آگ برسنے لگی, سب جل کے ختم ہو گئے. یہ سب اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی. ہم پتنی اللہ کی نافرمانی کو کیوں نہیں سمجھتے, گناہوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں تو کافروں کے معاملات تھے, آپ مسلمانوں پہ چسپا کر رہے ہیں. تو بہت سے بیوقوف لوگ یہ بھی کہتے ہیں, جبکہ اللہ پاک نے آگے یہ واقعات بتانے کے بعد اللہ اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے کا فرما رہے ہیں, اے عقل مندو, اے ایمان والو, تم لوگ میری نافرمانی سے بچنا. ایک واقعہ بتا کے اللہ نے پھر جنرل فرما دیا سب, چاہے وہ مسلمان ہو, کافر ہو, اور بعض جگہ تو اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچنا, اے ایمان والو, یعنی ان تک محدود نہیں ہے. یہ جو بھی نافرمانی کرے گا اس میں سے وہ اس کا حصہ پائے گا اپنی جان کے اوپر. ہو انسان خطا ہو گئی, توبہ کرے. بات یہ اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس لیے ہم عادت گناہوں میں جری رہتے ہیں. بھائی یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی وہ ڈھیل مل جاتی ہے تو ڈھیل جو ہوتی ہے وہ بھی ایک حد تک ہوتی ہے, پھر پکڑ آ جاتی ہے.
تم کی جار کی کام ہوتا ہے, نہ ہو کوئی اس کا عشق بھی مزا ہوتا ہے,
نہ ہو کوئی مربی یعنی جس کا کوئی شیخ نہ ہو, پھر اس کا عشق بھی بے لگام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہاں پر بھی شیخ کی ضرورت پڑ رہی ہے. جیسے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رسول سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ سچا اللہ والا نہیں ہوتا, تو پھر ہوتا ہے کیا, پھر ان کا عشق بے لگام ہو جاتا ہے. پھر لوگوں نے عشق میں کیا ہوا کہ پھر وہ ایسے ایسے مشرکانہ حرکتیں کر گئے عشق کے چکر میں, محبت کے چکر میں, کہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. تو بھائی ایسے عشق کا کیا فائدہ؟ عشق کرنا ہے لیکن اس کی کچھ حدود ہے, اس کی کچھ حدود ہیں. اب کچھ لوگوں نے اللہ والوں سے محبت کری, بھائی کرنی چاہیے لیکن اس کی بھی تو حدود ہے نا. یہ تھوڑی ان کو سجدے کرنا شروع کر دو. جعلی پیروں میں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی جعلی پیروں کے ان کو سجدے ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں تو سجدے ہو رہے ہیں, قبر کے اوپر الگ سجدے ہو رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ عشق ہے, محبت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ان کا عشق بے لگام ہے کیونکہ ان کا رہبر صحیح نہیں ہے. یا تو کوئی رہبر نہیں ہے سچا, اگر ہے بھی تو وہ خود بگڑا ہوا ہے بےچارا. بعض شیخ بھی تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, جیسا شیخ ہوگا ویسے دھندے پہ لگا دے گا, وہ خود سجدوں کو بےچارہ کر رہا ہے, قبر پرستی کر رہا ہے, تو سارے مریدوں کو کہے گا تم بھی سجدہ کرو, بولے گا تعظیمی سجدہ ہے, معبودیت معبودیت کا نہیں ہے, اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے, تو تعظیمی سجدہ ہے, یہ تو ادب کا سجدہ ہے, یہ تو محبت کا سجدہ ہے. ارے سجدہ حرام ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی پرانی شریعتوں میں جائز تھا, وہ تعظیمی سجدہ تھا, لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تعظیمی سجدہ بھی ختم کر دیا گیا. وہ جو اللہ پاک نے جو ابلیس کو کہا تھا اور جو فرشتوں سے اور سب سے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا وہ تعظیمی سجدہ کروایا تھا, معبودیت کا سجدہ نہیں تھا, لیکن یہ پرانی شریعتوں میں تھا. اب تعظیمی سجدہ ہو یا کوئی بھی سجدہ ہو, ہر طرح کا سجدہ سوائے اللہ کے حرام ہے, وہ صحیح نا. تو اسی طرح جو رہبر ہو صحیح ہونا چاہیے, اور جس کا کوئی رہبر ہی نہیں ہوتا تو بہت سے لوگ عشق بے لگام ہو جائے گا, یعنی بے لگام جس کی کوئی لگام نہیں ہوگی, عشق کی پاگل ہو جاتے ہیں لوگ عشق میں. ایسے 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 لوگ مل رہے ہیں جو کیا بولے, بس کہ ان کی اپنی شریعت ہو گئی ہے, اپنے حساب سے دین پہ چلتے ہیں. قرآن میں کیا حدیثوں میں آ گیا, عشق 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 عشق, محبت 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 میں پتہ نہیں کہاں سے نکل گئے, شریعت سے نکل گئے محبت میں, ان کا عشق بے لگام ہو گیا. عشق بھی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اللہ سے محبت کری ہے, میں اللہ سے اسی انداز سے اللہ سے محبت کرنی ہے, اور جس طرح آر اور اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی, ہمیں بھی انہی کی نقل میں ویسے عشق کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنی کوئی لائن اگر ہم نے ڈرا کری عشق محبت کی جو قرآن حدیث آل اور اصحاب سے ہٹی ہوئی ہے, تو وہ پھر جہنم تک لے کے جائے گا وہ عشق. کیا ہندو نہیں روتے اللہ کے عشق میں؟ روتے بھگوان کے عشق میں کیا نہیں روتے؟ کیا ان کے دل میں خدا نہیں ہے؟ کیا ان کی دعائیں اللہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے. کیا وہ عشق میں نہیں روتے؟ روتے ہیں. لیکن ان کا عشق بے لگام ہے, شرک کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, اس لیے جہنم میں ان کا عشق اور ان کی محبت قبول نہیں ہے, کیونکہ دائرہ شریعت سے ہٹی ہوئی عشق اور محبت ہے. دائرہ شریعت سے ہٹا ہوا عشق اور محبت ہے. تو عشق اور محبت اللہ رسول سے ہمیں کرنا ہے, لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے, جو طریقہ اللہ رسول نے بتایا, تو پھر ہمارا عشق بھی کامل ہوگا, مقبول ہوگا اور مکمل بھی ہوگا, اور اس کے پھر فائدے بھی حاصل ہوں گے.
ذکر و تقوی کے نور سے ختم, نور نسبت تمام ہوتا ہے, جب جس کا
آخر مذہب پر ارشاد فرماتے تھے یہ پانچ عمال بیان کر دیا کرو بیان کے بعد, جو بھی انشاءاللہ پانچ عمال کر لے گا اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنائیں گے, اور ان پانچ عمال کا تعلق فرائض اور واجبات سے ہے, یعنی چھوڑنے والا کوئی عمل بھی نہیں ہے اس میں, نفلی نہیں ہے, سنت غیر موقع نہیں ہے, فرائض اور واجبات میں سے پانچ عمال. تو قرآن پاک پہلا ہے, قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. دوسرا عمل ہے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اور چاروں اماموں کا اجماع, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور ایسے لوگ جن کی داڑھیاں منڈی بھی تھیں اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھ کے ناگواری اور نفرت سے منہ پھیرا ہے, ناگواری اور نفرت سے منہ پھیرا ہے. تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی, اور وہ کافر تھے. تو یہ داڑھی کہتے ہیں نا, داڑھی سے کیا ہوتا ہے, تو سوچنا چاہیے. داڑھی ایک مٹھی رکھیں جن کے نہیں ہے, اور جن کے ہے لیکن ایک مٹھی سے کم ہے تو ایک مٹھی پوری کریں. اور تیسرا مل ہے مردوں کی نہیں, اسفل من القابین من الزارف النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم چل رہے ہوں, کھڑے ہوں, بیٹھے بیٹھے تو بھلے ٹخنے چھپ جائیں, نہیں تو جہنم میں جلنے کی وجہ سے وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. اور چوتھا مل ہے نظروں کی حفاظت کریں. تمام مرد حضرات, اللہ پاک قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں مبارکہ بھی ہیں, لعن الناظرہ منظور علیہ, رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک لعنت فرما جو بدنظری کرے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھے, یعنی اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کرے. دونوں پہ لعنت آ رہی, کس کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. چین ملے گا موبائل پر ہو, چاہے چلتے پھرتے ہو یا کہیں پر بھی ہو, لعنت کی بدعا میں چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور لعنت کی بدعا فوراً اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی, لاگو نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت بہت وسیع, اللہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو احساس ہوا, توبہ ہو سکتا کر لے, دو تین دن میں کچھ اللہ ٹائم دیتے ہیں, شاید اس کو احساس ہو جائے. لیکن آدمی توبہ بھی نہیں کرتا اور پھر عادتاً بدنظریاں کرتا رہتا, تو پھر لعنت کی بدعا آتی ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا, اللہ کی نافرمانی ہو, رسول اللہ کی بدعا ہو, اس کا اثر سب سے پہلے دماغ پر پڑتا ہے. دماغ کا جو سکون ہوتا ہے نا دل دماغ پر, وہ کیفیات خراب ہو جاتی ہیں, دہشت گھبراہٹ ہوگی, چڑچڑاپن, بیزاریت ہوگی, عجیب و غریب اس کا مزاج ہوگا, بس سمجھ لے. کیونکہ جو آدمی اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کو خوش رکھتے ہیں, حضرت تعالیٰ فرماتے تھے جو خالق کی خوشی کو خوش رکھتا ہے تو خالق کی خوشی اس کو خوش رکھتا ہے, خوشی کا جو خالق ہے. ہم اللہ کی ناخوشی کی راہوں میں اپنے لیے خوشیاں تلاش کرتے ہیں. کیا الفاظ ہیں اللہ والوں کے, اللہ کی ناخوشیوں کی, اللہ کی ناخوشی کی راہوں میں اس میں اپنی خوشیاں دیکھ رہے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے, تھوڑا سا موا تو آیا تھا, بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ٹخنوں سے پینچ اوپر رکھیں, نمبر چار, ایک دو تین, اور چوتھا عمل نظروں کی حفاظت ہوگی, اور پانچواں آخری عمل ہے دل کو پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے. تو شیطان کی طرف گندے خیالات آتے رہتے ہیں, وہ اس میں آدمی گناہگار نہیں ہوتا. مصروف ہو جائیں, وضو کر لیں, کتاب پڑھ لیں, کسی جائز کام میں بزی ہو جائیں تو وہ خیالات ہٹ جائیں گے, پوزیشن چینج کر لیں. لیکن جان بوجھ کے دل میں گندے خیالات لانا جمانا یہ صحیح نہیں ہے. اس سے چاروں عمال جو اوپر سے کرتا ہوا آدمی آ رہا ہوتا ہے, وہ سارا نور برباد ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی ترقی نہیں ہو پائے گی. دل کی بھی حفاظت کرنی ہے, پاک صاف رکھنا ہے, کیونکہ بیت اللہ ہے. اور ان پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کرنے, تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک ایک کر کے پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا رب کریم, یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں. ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم سب کے لیے جس کے پیسے فرما دے. اللہ تو نے فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. یا اللہ تجھے اپنی اسی صفت جذب کا واسطہ. اللہ پاک ہم سب کو جذب فرما لے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ یہ اتنا لمبا فاصلہ تجھ تک پہنچنے کا, اللہ ہماری پدیت ناقص چھوٹی سی ذات, اللہ پاک ہم کیسے تجھ تک پہنچے. اللہ تو ہی کوئی کمن بھیج دے, تو ہی کوئی وسیلہ بھیج دے, ایسا اپنا خاص تعلق عطا فرما, کچھ ایسا کر دے کہ تو ہم کو جذب فرما لے, اپنا بنا لے, اپنی ولایت عطا فرما دے. ولایت عامہ تو حاصل ہے, ولایت خاصہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ حاضرین مجلس میں جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی ہے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. یا اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں, مالی طور پہ مقروض ہیں, اور لوگ ان کو تنگ بھی کر رہے ہیں. اللہ تو جاننے والا ہے, اللہ سب کے رشتے میں برکت عطا فرما, سب کو حلال رزق سے غنی فرما. یا اللہ جو بھی ان کو اتنا پیسہ دے اللہ کہ وہ جلد سے جلد از جلد اللہ پاک اپنے قرض کو چکا سکیں. اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما. جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو حلال رزق سے غنی فرما. فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یہودیوں کی قید میں جتنے بھی فلسطینی بہن بھائی اللہ قید ہیں, اللہ ان کو عزت عافیت کے ساتھ جلد از جلد رہائی دلوا دے. یا اللہ وہ ٹارچر کر کر کے اذیتیں دے دے گا ان کو مار رہے ہیں, اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی مدد فرما. اللہ جو جنگیں چڑھ گئی ہیں اللہ ان کو ان جنگوں کو امن میں بدل دے. تمام امت مسلمہ کی, ہم سب کی, عالم اسلام کی, مکہ شریف, مدینہ شریف کی تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام امت مسلموں کو ایک اور نیک کر دے. اللہ پیٹرول جو بڑھ گیا اتنا زیادہ, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اللہ پاک یہ سب ہمارے گناہوں کا شاخسانہ ہے. اللہ ہماری کامل مغفرت فرما اور مہنگائی کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور جو ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں سب چیزوں پہ اللہ انتہائی کم کروا دے, انتہائی کم کر دے, اللہ انتہائی کم فرما دے. یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی, کل مومنین مومنات کی, کل جنات کی, اور میرے ساس سسر کی, سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللهم اجعلنا من الذين يتقون ربهم.